السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الى یوم لقاء اللہ. عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی. بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، زندگی تقوی کے زیر سایہ قائم کریں اور تقوی کی بنیاد پر زندگی استوار کریں. حق تعالیٰ نے انسان کی زندگی کی حفاظت کے لیے حفاظتی تدبیر مقرر فرمائی ہے، جس کو عملی انسان نے کرنا ہے. جس طرح زندگی کی تکمیل کے لیے اور مقصود خلقت کے حصول کے لیے حق تعالیٰ نے نظام ہدایت مقرر فرمایا ہے، اور اس نظام ہدایت کو عملی کرنا اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا یہ انسان کا فعل ہے. ہدایت اللہ کی جانب سے ہے، اور دریافت کر کے اسے اپنے ارادے سے عملی کرنا اس ہدایت کو، اور اس ہدایت کے زینے پر اپنا مقصود خلقت حاصل کرنا یہ انسان کی ذمہ داری ہے. ایسے ہی اس زندگی کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو تدبیر مقرر فرمائی ہے، جس کا نام تقویٰ قرار دیا ہے، اسے انسان نے زمین پر عمل کرنا ہے. اور تقویٰ کا دائرہ اتنا وسیع ہے جتنا زندگی کا دائرہ وسیع ہے. جس طرح ہدایت کا منشور جسے دین کہا گیا ہے، اس کا دائرہ بھی انسانی حیات کی وسعت تک وسیع ہے، پھیلا ہوا ہے. ہر چند مرحلہ شناخت دین میں محدودیت ایجاد کر دی گئی ہے، دین کا دائرہ تنگ کر دیا گیا ہے. زندگی کا دائرہ وسیع ہے، دین کا دائرہ تنگ ہے، زندگی سے چھوٹا کر دیا ہے دین. ان لوگوں نے جن کی ذمہ داری تھی کہ دین کو مکمل طور پر سمجھ کر فہم کے بعد تطبیقی شکل دے کر اسے لوگوں کے سامنے پیش کریں، مرحلہ شناخت میں دین کو تنگ کر دیا گیا ہے. عیناً اس خیاط کی طرح، درزی کی طرح، جسے انسان جا کر اپنے لباس کا ناپ دیتا ہے، لیکن جب وہ کپڑا بھی مکمل ہے، بدن کے قد کے مطابق کپڑا خرید کے پیمائش پوری کر کے اسے دیا ہے کہ وہ اسے سی کے دے، انسان کے لیے مناسب لباس بنا کے دے، لیکن اسی عمل کے دوران، دو زندگی کے عمل کے دوران، اس نے کپڑا اس طرح سے کاٹا ہے کہ ضائع کر دیا، اور جو لباس بنا ہے اب وہ انسان کے قد کے مطابق نہیں ہے. ایک بڑے طول و عرض رکھنے والے، ایک لحیم دراز قد انسان کے قد کا کپڑا اس نے ایک بچے کے اندازے کا بنا دیا ہے، جو ہرگز اس کے کسی اندام پر فٹ نہیں آتا، معیوب لگتا ہے. یہی حال بعض دین شناسوں نے دین کا کیا ہے. دین جو پوری انسانی حیات کی قد کے لیے مقرر کیا گیا تھا، حیات انسانی کی وسعت، گہرائی، طول، عرض، عمق اور اس کی رفعت، بلندی سب مد نظر رکھ کر اس کے لیے آئین بنایا گیا اور وہ آئین انسانوں کو پہنچایا گیا، جامع آئین. لیکن جب سمجھنے کے مرحلے میں، تدریس و تدرس کے ماحول میں دین آیا تو اس نابلد خیات کی طرح بعض نے اپنی تنگ ذہنیت، تنگ ظرفی، تنگ نظری کی بنا پر منشور کو کاٹ دیا اور انسانی حیات سے بہت چھوٹا کر دیا، محدود کر دیا، اتنا چھوٹا کر دیا کہ وہ انسانی حیات کا احاطہ اب نہیں کر رہا. حیات انسانی اس کی زد سے اور اس کی اثر سے باہر چلی گئی ہے، اور اسی لیے حیات انسانی کے اس حصے کو سنبھالنے کے لیے، اس کو پوشش دینے کے لیے انسان نے خود سے آئین سازی شروع کر دی. مثلا دین میں جو تعلیم ضروری تھی وہ نہیں پیش کی گئی، نتیجہ یہ ہوا کہ انسان مائل ہوا اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے منشور اور اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے آئین کی طرف، کہ جس کی قرآن کریم نے شدید الفاظ میں مذمت کی تھی، دین کے مقابلے میں دین بنانا، اللہ کے آئین کے مقابلے میں آئین بنانا. سخت الفاظ میں قرآن نے ان کی مذمت کی ہے، اور ان کے لیے قرآن نے آرزو مرگ کی ہے، شعار مرگ دیا ہے، ویلن، ویل ہو، ہلاک ہو، پھٹکار ہو ان کے اوپر، بما قطبت بے ایدیہم، جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تحریر کیا ہے، لکھا ہے، اللہ کے آئین کو چھوڑ کر جو کتابت کی ہے، جو آئین سازی کی ہے، ان پر، ان کے ہاتھوں پر اور ان کی کتابت پر لعنت ہو، ہلاکت ہو ان کے اوپر، کہ انہوں نے اللہ کے آئین کو ترک کر کے، چھوڑ کے اور خود اس کے متبادل آئین بنانا شروع کیے ہیں. یہ اس وجہ سے ہوا کہ اب متدین انسان، مومن انسان بھی جو نیت تو رکھتا ہے کہ میں دین پر عمل پیرا ہوں، جب عمل کرنے آتا ہے تو بہت سارے شعبوں میں اسے دین کی ہدایت نظر نہیں آتی، پیش نہیں کی گئی. اجتماعی حیات خصوصی طور پر، سیاسی حیات خصوصی طور پر، قومی حیات خصوصی طور پر، جو دین کی تعلیمات کے تحت ہونی چاہیے تھی وہ دین سے آزاد کر دی گئی. فقط نجی حیات انسان کی وہ دین کے سپرد کر دی گئی ہے، اور وہ بھی اس حصے کا دین بھی بہت چھوٹا کر کے، فقط عبادتوں میں محصور کر کے، منحصر کر کے، عبادتوں کے اندر بند کر کے دین کو پیش کیا کہ یہ دین ہے تمہارا نجی زندگی کے لیے، اور نجی زندگی کے بھی بہت چھوٹے سے حصے کے لیے، چونکہ نجی زندگی بھی وسیع ہے اپنے حد میں، اس کے اندر بھی وسعت ہے، ہر چند اجتماعی زندگی کی حد تک وسیع نہیں ہے نجی زندگی، شخصی زندگی انسان کی، انفرادی زندگی انسان کی، انڈیویجول زندگی، یہ بہت وسیع نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر ایک تفصیل ہے نجی زندگی میں. وہاں بھی دین کی ہدایت تھی، اسے نظر انداز کر دیا گیا، اور نجی زندگی میں فقط عبادتیں منظور کی گئیں کہ یہ دین ہے. اجتماعی زندگی سے مکمل طور پر دین کو باہر نکال لیا گیا، اور اس کے متبادل انسانی ہاتھ کے لکھے ہوئے آئین اور منشور دین کی جگہ عمل ہونے لگے. مومن انسان، متدین انسان آج کا اگر چاہے بھی دین کی ہدایت کو اپنانا تو اسے میسر نہیں ہے. مثلا اس وقت اگر عدالتی جتنے بھی لوگوں کے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں, نزاع ہوتی ہے, لین دین ہوتا ہے اس میں, روزمرہ کے آپس میں مسائل, حقوق کے مسائل, لین دین کے مسائل, تجارتی مسائل, ارتباطات کے مسائل, تعلقات کے مسائل, ان سب میں انسان کو رہنمائی کی ضرورت ہے. اور جب دین سے پوچھنے آتا ہے تو وہاں خاموشی یا وہاں بالکل صفا خالی نظر آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خیاط جس نے حیات انسانی کے مطابق دین کا لباس تیار کرنا تھا اس نے کپڑا ضائع کر دیا ہے, کاٹ دیا ہے بے دردی کے ساتھ اور اس کو پھینک دیا اور چھوڑ دیا. اور جو دین کا لباس بنایا باقی وہ چھوٹا سا ہے, نجی زندگی کا ہے, بچے کا ہے, بلکہ کہیں شیر خار بچے کا ہے. جو دین چھوڑا ہے پیچھے انہوں نے, وہ شیر خار بچے کا کے تن پر فٹ آتا ہے, حیات انسانی کے لیے نہیں ہے کرامت. چونکہ دین سے مکمل طور پر نظام کو چھوڑ دیا گیا, مکمل طور پر اس طرح سے نظام دین سے نکال دیا گیا جس طرح کہتے ہیں مکھن سے بال نکالا جاتا ہے, بالکل صاف ستھرا نکال کے علیحدہ کر دیا گیا. اس طرح سے نظام کو باہر نکال کے پھینک دیا کہ نظام تو دین میں ہے ہی نہیں. احکام ہیں دین میں, وہ احکام بھی فقط عبادات, جبکہ حیات انسانی بہت وسعت رکھتی ہے. اگر حیات انسانی کو ہی ہم ترسیم کریں, اس کا نقشہ دائرہ کھینچیں, تو بہت وسعت ہے اس کے اندر, تفصیل ہے اس کے اندر. اس کوتاہی کا احساس ہونا چاہیے پہلے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دنیاوی تعلیم جو کالج یونیورسٹی میں پڑھی اس کا جو سند لینے کے لیے مقالہ لکھا, وہ دین کے متعلق لکھا. اور دین میں جو بنیادی علامہ اقبال کی تعلیمات کا کہیں خالص ترین مبنا ہے, بنیاد ہے, وہ دین کی شناخت کے متعلق ہے کہ اثر نو دین کی شناخت کی ضرورت ہے. پرانی شناخت حیات انسانی کے لیے کافی نہیں ہے. یہ نہیں کہتے غلط ہے وہ پرانی شناخت, لیکن کافی نہیں ہے, اس کے اندر محدودیت ہے, اس کے اندر تنگی ہے, وہ وسعت سے خالی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اثر نو دین کی شناخت کی جائے وسعتوں سمیت. اور سب سے اہم چیز جو مد نظر علامہ کی تھی وہ بنیادی ترین نظام حیات انسانی کا جس کے سائے میں باقی حیات بسر ہوتی ہے, وہ سیاسی حیات یا حکومت, الہی حکومت کا نظام جو ہدایت کا سرپرست نظام ہے. مختلف نظام ہیں دین کے ہدایت انسان کے لیے, اور پورا ایک منظومہ ہے. جس طرح اب مثال ممثل دونوں ہی شاید بعض کے لیے ناشناختہ ہوں, جس طرح منظومہ شمسی ہے, ہم جس کائنات میں رہتے ہیں زمین, یہ زمین ایک خاندان کا حصہ ہے, چھوٹا سا چھوٹا فرد ہے زمین, اس خاندان کا, بڑے خاندان کا, جیسے ایک انسانی خاندان ہوتا ہے اس میں بڑے لوگ ہوتے ہیں, بیچ میں ایک چھوٹا بچہ بھی اس خاندان کا جز ہوتا ہے. زمین منظومہ شمسی کے اندر ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہے, گولا ہے, باقی حصہ اس خاندان کا وہ زمین سے کہیں زیادہ بڑا ہے، وسیع ہے، سیارات ہیں، ستارے ہیں، اس منظومہ کی طرح. اس منظومہ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہر چیز ہر چیز سے منسلک ہے، مربوط ہے. زمین کا چاند سے تعلق ہے، چاند کا زمین سے تعلق ہے، زمین اور چاند کا سورج سے تعلق ہے. اسی طرح زمین کی طرح دیگر سیارے ہیں اس منظومہ کے اندر، ان سیاروں کے چاند ہیں اپنے اپنے. زمین کا ایک چاند ہے، ان کے زیادہ چاند ہیں. چاند بھی ایک زمین ہے. چاند اس سیارے کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے سیارے کے گرد اس کا مدار ہے، اس کو وہاں پر گھومنا ہے. اور زمین سے زیادہ عظیم الجثہ چاند ہیں دیگر سیاروں کے، ایک نہیں متعدد چاند ہیں. بعض سیارے ایسے ہیں ان کے 17 چاند ہیں، بعض ایسے ہیں ان کے زیادہ چاند ہیں. وہ سیارے یہ سب مل کر ایک خاندان کی طرح ایک منظومہ تشکیل پاتا ہے. اسی منظومہ سے یہ نظم و نظام قائم ہے، طلوع و غروب ہوتا ہے. سارے سیاروں کے اوپر جو حیات ہے، زندگی ہے، وجود ہے، ان کا بقا ہے، یہ سب اس منظومہ کے اندر قائم نظام کی وجہ سے ہے. ہر منظومہ کے ہر حصے کا، ہر گولہ جو اس منظومہ کے اندر ہے، اس کا ایک اپنا نظام ہے اور مجموعی طور پر دوسروں کے ساتھ بھی منسلک ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر جو نظام ہیں مقرر کیے گئے حیات انسانی کے لیے، یہ ایک منظومہ ہے خوبصورت نظام جو حیات انسانی کے لیے بنائے گئے ہیں، مختلف ہیں. جیسے آج کل پاکستان میں جو ویسے کوئی نظام نہیں ہے، بے نظم و نظام سرزمین، لیکن ایک بے نظمی جو شدید قسم کی ایک نظام کے اندر ہے، معیشت کی بے نظمی ہے. نظام معیشت پاکستان کا درہم برہم ہے. چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں اور جاگیرداروں، حکمرانوں، افسر شاہی، بیوروکریٹس، ان سب نے مل کے پاکستان کی معیشت کو اس طرح سے نوچا ہے جس طرح لاش خور گد جس طرح لاش کھاتے ہیں جانور کی، مردار کی. اگر گدا مر جائے صحرا میں تو اس کے اوپر چیلیں آ جاتی ہیں، لاش خور آ جاتے ہیں، گدے آ جاتی ہیں، کرگس آ جاتے ہیں، اور وہ نوچ نوچ کے کھاتے ہیں، ایک دوسرے کو بھی نوچتے ہیں، مارتے ہیں اور لاش کو بھی نوچتے ہیں. اس طرح سے پاکستان کے اوپر ٹوٹ کے پڑے ہوئے ہیں یہ سارے، اور نوچ نوچ کے بالکل ڈھانچہ بنا دیا ہے پاکستان کو، معیشت کو. پھر اس معیشت کو سنوارنے کے لیے بن سلمان جیسوں کو بلایا جاتا ہے کہ وہ آ کر اس لاش میں دوبارہ جان ڈالیں. معیشت ایک نظام ہے، لیکن یہ سرپرست نظام نہیں ہے. معیشت ایک نظام ہے، تعلیم ایک نظام ہے، اور کھیتی باڑی ایک نظام ہے، عدالتی نظام شعبہ ایک نظام ہے، پیداوار ایک نظام ہے، تجارت ایک اور نظام ہے. یہ سب نظام ہیں علیحدہ علیحدہ انسانی زندگی کے لیے. ان سب کے اوپر ایک ان کا سرپرست نظام ہے جس کو عربی زبان میں سرپرست ہی کہتے ہیں، اور وہ ہے ولایت. ولایت سرپرستی کو کہتے ہیں. حیات انسانی کی سرپرستی کا نام ولایت ہے، یعنی سیاسی نظام، حکومت، حاکمیت. وہ ان سب کا سرپرست ہے، اس کے تحت سب نے قائم ہونا ہے. اب دین میں آپ جا کر دیکھیں، اقتصاد خارج کر دی گئی کہ یہ ثواب نہیں ہوتا اقتصاد کا. معیشت، تجارت، یہ سب دین سے باہر کر دیے گئے. تعلیم، تعلم، یہ سب دین سے باہر کر دیے گئے. دفاع، محاکم، عدالت، یہ ساری چیزیں دین سے خارج کر دی گئیں اور دوسروں کو سونپ دی گئیں بہت آسانی کے ساتھ کہ یہ زندگی کا شعبہ تمہارے حوالے ہے. یہ انسانوں نے لے لیا، خود سے پارلیمانیں بنا کر آئین سازی شروع کر دی ان کاموں کے لیے دن رات. جیسے پاکستان میں پارلیمان بنتی ہے اور فاسد ترین عناصر پوری ملک کے چن کے پارلیمان میں بھیجے جاتے ہیں آئین بنانے کے لیے، سب سے فاسد عناصر چن کر آئین سازی کے لیے چنے جاتے ہیں، جو پارلیمان میں تقریر کرتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ 18 سال سے کم عمر کے لوگ نہ سنیں یہ تقریر، یہ آئین ساز لوگ ہیں. جو جمہوریت کہاں سے جمہوریت نکلی؟ دین شناسوں کی اس حرکت سے جو انہوں نے درزی کی طرح لباس انسان کے ساتھ کی، جس طرح اس درزی نے مکمل پورا کپڑا کاٹ کے ضائع کر کے اس کی لیریں بنا دیں اور پھینک دیں، یہی کام دین شناسوں نے دین کے ساتھ کیا، دین کی لیریں بنا کر پھینک دیں اور پیچھے دین موجود نہیں، نظر نہیں آیا، تو وہ پارلیمانوں کے سپرد کر دیا. اب ولایت نہیں چاہیے، جمہوریت چاہیے، چونکہ آئین بنانا ہے، پارلیمان بنانی ہے، پارلیمنٹ آنی ہے. یہ خلا، یہ گیپ اس طرح سے پور کرنے کی، بھرنے کی کوشش کی ہے. اس طرف پہلے توجہ کی ضرورت ہے. علامہ اقبال نے مسلمانوں کو اس طرف توجہ دلائی ہے، احیاء فکر دین، فکر دین، نظام دین، شناخت دین کو پہلے احیاء کرو، اس کو زندہ کرو، پہلے یہ شعور اپنے اندر پیدا کرو اور مسلمانوں کے اندر پیدا کرو کہ تمہارا لباس جو اللہ نے بنایا تھا وہ درزیوں نے کاٹ کے پھینک کے ضائع کر دیا ہے، دوبارہ جوڑو اسے، پھر پورا تھان بناؤ، حیات انسانی کے مطابق بناؤ. اور بہت ہی خوبصورت یہ علامہ کی فکر ہے، اور اتنی گہری فکر ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے بھی سطح ذہنی ابھی تک نہیں بنی. آپ پاکستان میں تلاش کریں مختلف مسالک، مختلف مذاہب، مختلف دانشگاہیں، یونیورسٹیز، پڑھے لکھے لوگ، تعلیم یافتہ لوگ، اعلیٰ سندوں کے مالک، ملک کے اندر، ملک سے ملک کے باہر، جن کی علمی ڈگریوں کا اور علمی وزن کا اتنا بوجھ ہے کہ خود ان سے نہیں اٹھایا جا رہا، پوری قوم سے نہیں اٹھایا جا رہا، ان میں سے ان کے آثار، ان کی کتابیں پڑھیں جنہوں نے علامہ اقبال کے اس فکر کا مطالعہ کیا ہو اور سمجھے ہوں کوئی جملہ اس میں سے، جو کچھ علامہ نے فرمایا ہے اس کو میں سے کوئی جملہ ان کو سمجھ میں آ گیا ہو کہ کیا کہنا چاہتے ہیں. اس بنیادی نظام میں علامہ اقبال کیا فرما رہے ہیں؟ احیاء دین کے لیے، احیاء تقویٰ کے لیے، احیاء نظام الہی کے لیے وہ بنیاد ہے، وہ تعلیم نثر میں ہے، نظم نہیں ہے، شعر نہیں ہے، کتاب ہے علامہ اقبال کی. کہ شناخت نو چاہیے، ایک اثر نو، دین کی پہچان، دین کی معرفت اثر نو کی جائے اور صحیح کی جائے، کاٹ کے اسے بخرے نہ کیے جائیں. ابھی جو شناخت آپ کے پاس ہے موروثی طور پر ملی ہوئی ہے، یہ ٹکڑے ٹکڑے دین کی ہے، یہ حصے بخرے دین کی ہے. اثر نو کریں تاکہ منسلک اور ایک دوسرے سے مربوط، مرتبط شناخت ہو اور دین کا کوئی تصور ذہن میں آئے آپ کے. ابھی دین کا تصور بہت محدود ذہنوں کے اندر ہے، زیادہ تر کے ذہنوں کے اندر حور کا تصور ہے دین کے بجائے، حاشیے کا تصور ہے، متن ذہن سے غائب ہے. ایک سنجیدہ نسل، جس طرح علامہ اقبال خود فرماتے تھے کہ میں منتظر ہوں، انتظار کروں گا میں، اور میں پھر پیدا ہوں گا. علامہ اقبال کا فرمان ہے میں دوبارہ جنم لوں گا، لیکن نہ وہ ہندوؤں کے تصور کی طرح. ہندوؤں کا یہ تصور ہے کہ ہر انسان کئی دفعہ جنم لیتا ہے، 7 جنم لیتا ہے ظاہرا، پھر آتا ہے، مرتا ہے، ایک بدن کے ساتھ اس کی روح رہتی ہے، پھر یہ روح جدا ہوتی ہے، پھر دوبارہ ایک نئے بدن میں، یہی روح دوبارہ نئے بدن میں چلی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے تصور۔ نئے جنم سے علامہ اقبال کی مراد یہ ہے کہ اے بسا شاعر کے بعد از مرگ زاد، وہ شاعر جو ابھی آیا ہے اور آ کر اپنا پیغام دے گیا ہے اور پھر مر گیا ہے، دفن ہو گیا ہے، اب دوبارہ جنم اس شاعر کا کیسے ہوگا؟ دوبارہ اس کا جنم ایک ملت، ایک امت کی شکل میں ہوگا، کہ جب اس کی فکر، امت ساز فکر، ایک نسل پروان چڑھائے گی، وجود میں آئے گی، تو یہ شاعر کا دوسرا جنم ہوگا۔ اور فرمایا کہ میں انہی کا انتظار کر رہا ہوں، میں اپنے معاصر زمانے جن لوگوں میں بیٹھ کے یہ لکھ رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں، ان سے نا امید ہوں۔ عصر من اپنے زمانے کو خوب پہچانتے تھے علامہ اقبال، بہت خوب پہچانتے تھے، ذرا بھی دھوکے میں نہیں تھے اقبال۔ عصر من دانندے یہ اسرار نیست، یوسف من بحر این بازار نیست۔ میں جس بازار میں یوسف اپنا لے کر آیا ہوں، اس بازار کے لائق نہیں ہے میرا یوسف، یہاں اس کا کوئی خریدار نہیں ہے، یہاں لوگ اور چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں غلاموں کے بازار میں آیا ہوں، محکوموں کے بازار میں آیا ہوں، غلام اندر غلام نسلوں کے بازار میں آیا ہوں اور آزادی بیچ رہا ہوں۔ غلاموں کو آزادی سے کیا لگے؟ آپ آزادی بیچیں بازار میں، منڈی میں آئیں، آ کے لوگوں کو کہیں لوگوں آزادی، حریت، اور غلاموں سے کہیں، غلام کو کیا لگے آزادی؟ وہ تو کہتا ہے کوئی خریدے مجھے اپنا غلام بنائے، غلام تو خود بکنے کے لیے آیا ہے۔ یوسف من بحر این بازار نیست۔ اور علامہ خود فرماتے ہیں کہ میں ان زرتشتیان آتش کا منتظر ہوں، منتظر زرتشتیان آتش ہم، میں سحر خیز نسل کا انتظار کر رہا ہوں، میں زرتشتیان آتش عشق کا انتظار کر رہا ہوں۔ زرتشتی وہ لوگ ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، اس کو تشبیہ بنایا ہے علامہ نے عشق کی آگ سے، کہ عشق کی آگ کے پجاری ان کا انتظار کر رہا ہوں، وہ زرتشتی جو آتش عشق، حرارت عشق کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف نگاہ نہیں رکھتے، میں ان کا انتظار کر رہا ہوں، اور وہ میرے زمانے میں نہیں ہے۔ عصر من دانندے یہ اسرار نیست، یوسف من بحر این بازار نیست۔ انتظار سحر خیزان می کشم، منتظر زرتشتیان آتشم، میں سحرخیزوں کے انتظار میں ہوں، زرتشتیان آتش عشق کی انتظار میں ہوں، وہ پیدا ہوں گے تو وہ سمجھیں گے یہ باتیں۔ ابھی جو موجودہ مکھی مار طبقہ، تعلیم یافتہ طبقہ، مکھی مار طبقہ ہے، مکھی مار، مکھی پہ مکھی مارنا، جس طرح بیتوکے شاعر ہوتے ہیں نا، جو مکھی پہ مکھی مارتے ہیں، نہ شعر کا پتہ ہے، نہ نظم کا پتہ ہے، نہ وزن کا پتہ ہے، نہ قافیے کا پتہ ہے، نہ ردیف کا پتہ ہے، لیکن شعر لکھ دیتے ہیں اپنی طرف سے، ٹھوک دیتے ہیں۔ اب یہ مکھی مار تعلیم یافتہ طبقہ، مکھی پہ مکھی مار کے ڈگری لے لی، پھر مکھی پہ مکھی مار کے عہدہ لے لیا، اور اس طرح اپنا نظام شکم چلا رہے ہیں۔ یہ نہیں ہیں اقبال کے مطلب کی گہرائی کو سمجھنے والے۔ اب کب سرزمین یہ تیار ہوتی ہے، کب وہ نسل آتی ہے جس کی علامہ اقبال انتظار میں ہیں، وہ آتش عشق کہ پجاری کب پیدا ہوتے ہیں معلوم نہیں، لیکن یہ امید تھی علامہ اقبال کو کہ ہوں گے، نا امید نہیں تھے، مایوس نہیں تھے، یہ امید تھی کہ وہ پیدا ہوں گے۔ علامہ نے جس چیز کی آرزو کی تھی وہ شروع یہیں سے ہوتا ہے کہ ہم دین کی جو شناخت ہے کہنا پرانی، جس میں دین دینی شکل میں ہی نہیں رہا، دین آئینی شکل کھو بیٹھا ہے اپنی، اس شناخت کی جگہ ایک نو شناخت نو حاصل کریں۔ اس شناخت نو میں کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے، یہ پرانی شناخت پڑھنا سمجھنا بہت مشکل ہے، شناخت نو بہت آسان ہے۔ یہ دین کے حصے بکھرے پڑھنا علیحدہ علیحدہ، یہ دشوار کام ہے جو کر رہے ہیں ابھی، ہم جو کر رہے ہیں یہ سب سے مشکل کام ہے، آسان کام شناخت نو ہے۔ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹن ہے قوموں کی زندگی میں، یہیں پہ آ کے قومیں رک جاتی ہیں۔ آئین نو سے، اقدام نو سے، احیاء دین سے ڈرتے ہیں، کہنا چیز ہر چیز ان کو مقدس لگتی ہے۔ ایک بیماری ہے عام لوگوں میں، پورے اہل زمین میں ہے، کہ پرانی چیز مقدس ہوتی ہے، اور ہم مشرقیوں سے زیادہ مغربی اس تلسم کے اسیر ہیں، خصوصاً انگریز۔ ابھی لندن شہر ہمارے نظروں میں لندن بہت ماڈرن اور بڑا وسیع و عریض شہر ہوگا، بڑا فلاں ہوگا، لندن آپ لاہور کا جو اندرون شہر ہے، لاہور کے سات گیٹ ہیں، موچی گیٹ، پہاٹی گیٹ، یہ گیٹ ہیں سارے لاہور کے، ان کے اندر گرا ہوا پرانا شہر ہے لاہور، جس میں دو آدمی مل کے چل نہیں سکتے، تنگ گلیاں ہیں، پوسیدہ عمارتیں ہیں، گلیاں گندی ہیں، بلڈنگیں صاف ستھری نہیں ہیں۔ اگر اس کو دھو دیا جائے، لاہور کا اندرون شہر، یہ موچی دروازہ، بھاٹی دروازہ، یہ سارا دھو دیا جائے، صاف ستھرا ہو جائے، تو یہی لندن ہے بس۔ وہ پرانی عمارت کو گرانے نہیں دیتے، پرانی عمارت کو چھیڑنے نہیں دیتے، ان کی نظروں میں پرانی چیز بہت مقدس ہوتی ہے۔ اور ہم چونکہ انگریزوں کے ہی غلام ہیں، ہماری نظروں میں بھی پرانی چیزیں بہت مقدس ہوتی ہیں، اس تقدس کے ہم اسیر ہیں۔ اس لیے آئین نو نہیں، پسند بھی نہیں کرتے، طرز کہن مقدس بن جاتا ہے، معرفت کہن مقدس نظر آتی ہے ہمیں۔ اور اس میں بہت بڑی قربانی ہم نے دی، قیمت یہ دی کہ دین کی جامعیت کو قربان کر دیا، نثار کر دیا، دین کے نظام ہونے کو ختم کر دیا، دین کی سرپرستی حیات انسانی سے اٹھا لی۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہوا ہے کہ دین کی سرپرستی جب حیات انسانی سے اٹھا دی جائے گی، پیچھے شیطان آ جائے گا۔ مادہ بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد تو ضلالت و گمراہی ہے، اگر آپ نے حق کو اٹھا دیا تو پیچھے گمراہی ہے، گمراہی کے لیے میدان خالی چھوڑ دیا ہے۔ اس تنگ نظری کا تحجر، علامہ امام جو فرماتے تھے تحجر، علامہ اقبال خانقاہیت جس کو کہتے ہیں، وہ تنگ نظری، دین کو چھوٹا کرنا، دین کی سرپرستی کو ختم کرنا، دین کو بند رکھنا حجروں میں اور عبادتوں کے اندر منحصر سمجھنا، یہ ظلم تھا۔ اس نے دین کی سرپرستی کو ختم کر دیا ہے، دین کی حاکمیت کو ختم کر دیا ہے۔ بحال کیسے ہوگی؟ بندوقوں سے اور تلواروں سے اور باروتوں سے تو نہیں ہوگی۔ جس طرح ابھی اس زمانے میں دین کی حاکمیت کے لیے دہشت گردی شروع کی ہے، قتل و غارت شروع کی ہے، طالبان و داعش و یہ شروع ہوئے. یہ دین کی حاکمیت کا طریقہ ہے. دین کی حاکمیت علامہ اقبال کے پاس ہے رمز, کہ آپ پہلے دین کی سرپرستی کا نظام زندہ کرو. دین کی سرپرستی کا نظام ہے ولایت, حکومت, امامت, اس کو زندہ کرو آپ. اور یہ بندوق کا کام نہیں ہے. بندوقوں سے تو امامت نہیں احیاء ہوتی. اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. احیاء دین کے لیے جس طرح علامہ خود فرماتے تھے کہ میرا زمانہ تو کم از کم تیار نہیں ہے. اپنے زمانے میں علامہ اقبال کو آپ توجہ فرمائیں, علامہ اقبال کے آثار اپنے دوستوں کے بارے میں, شخصیات کے بارے میں کسی ایک جگہ بھی نہیں نظر آیا کہ علامہ اقبال نے کسی شخص کی تصدیق کی ہو کہ یہ میری بات کو سمجھ رہا ہے, یہ میرا ہم فکر ہے, یہ میرا ہم سفر ہے, ہم راز ہے. اور اسی درد, یہ درد تھا شدید, اور علامہ نے دعا کی, التجا خدا کی بارگاہ میں مثنوی میں کہ خدایا یا مجھ سے بھی لے لے یہ درد, یا پھر کوئی ہمدرد, کوئی ہمراز ایسا پیدا کر کے جس کے اندر منتقل کروں یہ بات. ابھی کڑتا ہوں, کھاتی ہے یہ فکر اندر سے, تنہائی, انجمن میں تنہا ہوں. یہ شکوہ علامہ اقبال کا ہے, درمیان انجمن تنہا استم, میں انجمن میں محفل میں تنہا ہوں, کسی کے ساتھ ذہنی افق کسی کا میرے ساتھ نہیں ہے, ہم آہنگ نہیں ہیں. کوئی جان لیوا ہوتی ہے یہ تنہائی انسان کے لیے. باقی دکھ علیحدہ ہوتے ہیں کہ جب دیکھ رہا ہوتا ہے, مثلا ایک شخص, ایک باپ اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہو کہ یہ سب موت کی طرف جا رہے ہیں, مرنے کی طرف جا رہے ہیں, سب نشئی بن رہے ہیں, سب چور بن رہے ہیں, سب یہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں, اور وہ کچھ کر نہیں سکتا. ان کا ہیں ایسے, کم نہیں ہیں ایسے باپ, بچے انہوں نے پیدا کیے, پالے, بڑے کیے, شادیاں کرائیں, اور وہ بلے شاہ کے بقول کے, بلے شاہ کا بہت خوبصورت کلام ہے, بہت گہرا کلام ہے, ان چند بزرگوں کا کلام بہت گہرائی ہے اس کے اندر. بلے شاہ کا چونکہ پنجابی میں ہے کلام, اور پنجابی صرف جگتیں پسند کرتے ہیں, معرفت کی طرف کم آتے ہیں. جگت ہے ہی پنجابی کی صنعت ہے, اتنی جگت دنیا میں کوئی اور نہیں کرتا جتنے پنجابی میں ہیں. لیکن پنجابی میں یہ مواد بھی ہے, یہ معرفت بھی ہے. اب مجھے تردید ہے کہ یہ بلے شاہ کا ہی ہے یا کسی, شاید کسی اور بزرگ کا ہو, لیکن ہے انہی میں سے کسی کا, بلے کا ہی ہے, ذہن بلے شاہ کا ہی. تھی جوائی لے گیا, یعنی بیٹی تیری داماد لے گیا. انسان بچے پیدا کرتا ہے, بچیاں پیدا کی, بیٹیاں ہیں, بیٹے ہیں, اور پھر خوش ہوتا ہے یہ میری اولاد ہے, پھر ان کو بیاہتا ہے, بیٹے بیٹیوں کی شادیاں کرتا ہے, اور پھر آخر میں انجام کیا ہوتا ہے. تھی جوائی لے گیا, یعنی داماد بیٹی لے گیا, بہو لے گئی پوت, اور بہو آئی وہ بیٹا لے گئی. بہو بیٹا لے گئی اور داماد بیٹی لے گیا. یہ جو صاحب اولاد اپنے آپ کو سمجھتا تھا, اب اس کو بہت سختی کے ساتھ کہا کہ تھوڑا شعر ذہن سے اتر گیا, جو کہ پنجابی سخت زبان ہے تھوڑی سی, اگر صحیح سمجھیں اس کو. تلسی جیسا الو تو رہ گیا اوت کا اوت. اوت کہتے ہیں اوترا، بے اولاد. تو بے اولاد تھا پہلے، پھر تجھے اولاد کی خواہش پیدا ہوئی، دنیا خدا کو بھول کر تو نے اولاد پیدا کی، پھر اولاد نے تجھے دین بلا دیا، خدا بلا دیا، فریضے بلا دیے، ذمہ داریاں بلا دی، انسانیت بلا دی، اور اولاد پالتا رہا. اولاد پال کے نتیجہ کیا نکلا؟ کہ بیٹیاں داماد لے گئے اور بیٹے بہو لے گئیں. تو کیا رہ گیا پیچھے؟ رہ گیا اوت کا اوت. تو اوترے کا اوترا ہی ہے اسی طرح. تیرے پلے کیا ہے ابھی؟ یہ جو تو نے سرمایہ بنایا تھا، پال پوس کے جوان کیا تھا، یہ تو دونوں تیرے نہیں ہیں. تہی جوائی لے گیا، بہو لے گئی، پوت، پوت بیٹا، بیٹا بہو لے گئی، بیٹیاں داماد لے گئے، تو اوترے کا اوترا ہی ادھر پڑا ہوا ہے. پھر اس یہ نسل تو پیدا ہونی تھی تجھ سے، چونکہ قانون ہے اس میں، تو نسل تو پیدا ہونی ہے تجھ سے، اللہ نے یہ نظام رکھا ہوا ہے. ساری زندگی تو نے اپنی ان کے لیے کیوں تباہ کر دیا؟ تو خود آج کہاں پہنچا ہے؟ جو تو نے سرمایہ بنایا تھا وہ تو لے گئے دوسرے، اب تو کہاں ہے کھڑا ہوا؟ اگر خود بھی کچھ اپنا بھی سفر کرتا، خود بھی کہیں اپنے لیے کچھ بناتا، کوئی سرمایہ ہوتا جو قبر میں تیرے ساتھ جاتا، جو آخرت میں تیرے ساتھ جاتا، کچھ سرمایہ اپنے لیے بھی بناتا، اس طرح اوترا نہ ہوتا تو، اوت نہ ہوتا تو. وہ ایک نسل ایسی سنجیدہ ہو، باشعور ہو، با بصیرت ہو، با معرفت ہو. یہ بھی اللہ کا نظام ہے کہ خدا نے یوسف کو مصر بھیج دیا، جہاں کوئی یوسف کا خریدار ہی نہیں تھا. خدا یوسف گماتا ہے، یہ امتحان ہے یوسف کا. کنویں میں ڈلا، کاروان نے نکالا، پھر انہیں جا کے بازار میں بیچا، وہاں سے دربار میں پہنچا، وہاں سے جیل میں پہنچا. یہ یوسف، یہ گوہر، اور وہ رلتا ہے اس طرح. یہ کس چیز کی علامت ہے؟ نہ یوسف کی بے قیمت ہونے کی، یہ علامت ہے قوم کے نافہم، بے شعور ہونے کی. بس کتنے نادان بھائی ہیں، شناخت یوسف نہیں رکھتے، کتنے نافہم بھائی ہیں، اور کتنا وہ اناڑی کاروان ہے جو یوسف کو نہیں پہچانے، اور کتنے بے رغبت اور بے مغز وہ بازار میں لوگ ہیں جو یوسف کی پہچان نہیں رکھتے، اور کس قدر گمراہ ہیں وہ دربار والے جو یوسف کو نہیں پہچانتے. علامہ اقبال کی وہی حالت ہے جو حضرت یوسف کی کنعان و مصر میں ہوئی، ہم نے وہ حشر علامہ اقبال کا کیا ہے. سرپرست نظام علامہ اقبال نے جس طرح سے احیاء کیا، ستون کھڑے کیے معرفت دینی کے، بہت عمیق ہیں ان لوگوں کی نسبت جنہوں نے دین کا بجٹ صرف کر کے پڑھا اور پڑھایا، اور آخر میں دین کا چھلکا بھی سمجھ میں نہیں آیا. دین پڑھ کے شیطانی سلسلوں کے گرویدہ بن گئے. علامہ اقبال نے مغربی تعلیم پڑھ کے قرآن کا عاشق ہو گیا. ایک دینی مدرسے میں بیٹھ کے یورپ کے لیے تڑپتا ہے، ایک یورپ میں بیٹھ کر نجف و مدینہ کے لیے تڑپتا ہے. ایک کو دین سارا بے معنی نظر آتا ہے اور یورپ میں اسلام نظر آتا ہے، اور علامہ اقبال کو یورپ میں بے خاصیت تہذیب نظر آتی ہے اور خاک مدینہ و نجف اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں، حب بین فرق از کجا استا کجا، فاصلہ دیکھیں کتنا ہے۔ تقوی حیات انسانی کی وسعت تک وسیع ہے، دین حیات انسانی کی وسعت تک وسیع ہے۔ یہ سارا کام ہوگا کیسے، احیاء دین کیسے ہوگی؟ سب سے پہلے دین کا سرپرست شعبہ زندہ کیا جائے، سب سے پہلے سرپرست شعبہ زندہ کیا جائے، حیات انسانی کی سرپرستی کرنے والا، وہ سرپرست باقی ساری چیزیں قائم کر لے گا۔ اس لیے یہ مضمون روایات کا ہے، قرآن کا ہے اور روایات کا ہے، آئمہ اطہار سے مروی روایات ہیں، رسول اللہ سے بھی ہیں، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، پانچ ارکان پر، پانچ ستونوں پر ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت۔ وما نودی الی شیء مثل ما نودی الی الولایہ، اور جتنی تاکید ولایت کی گئی ہے اتنی کسی اور چیز کی نہیں کی گئی۔ نماز ستون دین ہے لیکن سرپرست نہیں ہے، روزہ ستون دین ہے لیکن سرپرست نہیں ہے، حج ستون دین ہے سرپرست نہیں ہے۔ خوب یہ مثالیں، اب باقی تعلیمات انسان خود اس کے ساتھ قیاس کر لے، یہ سب اہم ہیں، بنیادی ہیں، ستون ہیں، اہم ہیں، لیکن سرپرست نہیں ہے۔ سرپرست ہے امامت و ولایت۔ اس سرپرستی میں سب کچھ قائم ہوگا، یہ قائم ہو جائے سارا دین قائم ہو جائے گا، یہ قائم نہ ہو باقی ستون اگر قائم بھی کر دیے جائے ان کی کوئی ضمانت نہیں ہے، کب تک قائم ہے، دوسرا کوئی آئے گا گرا دے گا آ کر۔ حیات انسانی کو سرپرستی کی ضرورت ہے، اور وہ الہی سرپرستی ہو، اللہ کی طرف سے ہو۔ اور اس وقت سرپرست حیات بشر کا کون ہے؟ آپ اپنے اپنے خطوں میں ذہن دوڑائیں، کس کی سرپرستی میں ہیں، کون ہے اوپر آپ کے، قیم کون بیٹھا ہوا ہے، سایہ کس کا ہے آپ کے اوپر، وہی امام ہے، اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ تاغوتوں کی سرپرستی، تاغوتوں کی سرپرستی میں عبادتیں کرنا، تاغوتوں کی سرپرستی میں نمازیں پڑھنا، تاغوتوں کی سرپرستی میں روزے رکھنا، تاغوتوں کی سرپرستی میں حج کرنا، تاغوتوں کی سرپرستی میں عزاداری کرنا، تاغوتوں کی سرپرستی میں مجلسیں پڑھنا، تاغوتوں کی سرپرستی میں رونا ہنسنا، اس کا کیا اثر ہوگا، کیا نتیجہ ہوگا؟ اس لیے علامہ مصر تھے، علامہ اقبال پاکستانی، لاہوری، سیالکوٹی، مصر تھے اس بات پر، احیاء فکر دین، احیاء معرفت دین، تاکہ دین زندہ ہو، دین متحرک، دین جامد، دین متحجرانہ، دین خانقاہی دین، اس کے بجائے زندہ دین، متحرک دین، مترقی دین، مسالمت والا دین، انسانیت پرور دین، انسان ساز دین، وہ اس وقت ہوگا جب یہ معرفت اثر نو شروع ہو۔ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی توفیق دے تمام مسلمین مومنین کو اور ہم سب کو فکر دین کی، معرفت دین کی، احیاء دین کی، اور یہ حالت جو موجود ہے نا مطلوب نہ مناسب، یہ دور ہو اور تقوی قائم ہو انشاءاللہ۔